الحمد لله الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين القطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام أجمعين محترم المقام حضرت علامہ شاکر نوری صاحب امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ صدر دارالافتاء الجامعۃ الاشرفیہ علماء باوقار عزیزان ملت اسلامیہ خواتین ملت اسلامیہ میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس وقت آپ ایک عظیم اجتماع میں تشریف فرما ہیں اور جہاں تک میرا اپنا مطالعہ رہنمائی کرتا ہے مذہب کے حوالے سے خالص عورتوں کا یہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ میری نظر میں کوئی اور ایسا اجتماع نہیں ہے جہاں لاکھوں کی تعداد میں خواتین اللہ اور رسول کا پیغام سننے کے لیے اس طرح موجود ہوں جیسے کہ آپ موجود ہیں۔ آپ سب کی تشریف آوری اور اللہ اور رسول کا پیغام سننے کا جذبہ اس بات کا گواہ ہے کہ اسلام ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے جو دلوں کو مسخر کرنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے۔ آج کے دور میں جبکہ انسانی زندگی کے لیے ہزاروں رغائب، پرکشش خواہشات اور قلب و نظر کو گمراہ کرنے والے نامعلوم کتنے باطل نظارے دعوت دے رہے ہیں انسانی فکر و نظر کو، وہاں اللہ اور رسول کے نام پر، اللہ اور رسول کی محبت کے حوالے سے دین کا ذکر سننے کے لیے بہنوں کا اتنا بڑا اجتماع اس بات کی علامت ہے کہ ہماری بیٹیاں بھی اور ہماری بہنیں بھی اس کارزار حیات میں دین کے سلسلے میں اپنا حصہ، اپنے حصے کا کام کرنے پر آمادہ ہیں، اور اگر انہیں صحیح خطوط پر لگا دیا جائے تو یقیناً وہ انقلاب برپا ہو سکتا ہے جو خواتین ہی کا حصہ ہے۔ اس لیے آج میری گفتگو کا عنوان اسلام میں خواتین کا کردار اور اسلامی دعوت میں، اسلامی پیغام میں اور تبلیغ میں ان کے ایثار و قربانی کا حوالہ ہے۔ اس وقت آپ ایک سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں موجود ہیں۔ یہ اجتماع حرکت و عمل کہ اس خوبصورت اجتماع کا نام ہے جہاں انسان خدائے قدیر و جبار کے حکم کے مطابق، سرور کائنات کی سنت کے مطابق متحرک بھی ہوتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے. اس عظیم اجتماع میں آپ ان عظیم ماؤں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں جنہوں نے اسلام کو اکناف عالم میں پھیلانے کے سلسلے میں اپنا فریضہ دعوت انجام دیا. اگر وہ عظیم مائیں نہ ہوتی تو آج انسانیت کا آدھا طبقہ جسے ہم طبقہ نسواں سے منسوب کرتے ہیں اور مانون کرتے ہیں وہ طبقہ محروم قانون ہوتا. جس طرح سے مردوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ان کے پیغام کو دنیا کے تمام گوشوں میں پہنچانے کے سلسلے میں اپنی بے پناہ قربانیاں دی ہیں اسی طریقے سے عورتوں نے بھی. جس طرح سے مردوں نے اپنے رسول سے بے پناہ محبت کی ہے یہاں تک کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے اسی طریقے سے خواتین نے بھی. جس طرح سے مردوں نے اللہ کی عبادت کی ہے اسی طریقے سے خواتین نے بھی اللہ کی عبادت کی ہے. اور جس طرح سے احکام الہیہ کی پیروی مردوں نے کی ہے اسی طریقے سے عورتوں نے بھی کی ہے. بلا شبہ ان تمام معاملات میں مردوں اور عورتوں کا درجہ برابر ہے, عبادات کے سلسلے میں, طاعات کے سلسلے میں, مجاہدات کے سلسلے میں, اللہ کی بندگی کے سلسلے میں, خدا قدر و جبار کی بارگاہ میں حاضری کے سلسلے میں. لیکن ایک ایسا مقام ہے جہاں عورتیں مردوں سے کہاں کہیں آگے بڑھی ہوئی ہیں. انسانی معاشرے میں ایک ایسی منزل ہے جہاں مرد عورت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا, اور وہ بچوں کی تربیت ہے. بحیثیت ماں بچوں کی دینی پرورش ہے, ان کے احساسات کو دین کے سانچے میں ڈھالنا ہے, ان کے افکار کو دین کے سانچے میں ڈھالنا ہے, انہیں ایمان کا دودھ پلانا ہے اور ان کی رگوں میں ایمان کی حرارت پیدا کرنی ہے, ان کے دل کو ایمان کا آئینہ دار بنانا ہے اور ان کے جذبات کو شریعت کا پاسدار بنانا ہے. اس میں مرد عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا. آئیے سب سے پہلے میں بتاؤں کہ روز اول ہی سے اسلام کی اشاعت میں خواتین کا جو رول رہا ہے وہ بڑا نمایاں اور بڑا واضح رہا ہے. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بن کے جلوگر ہوتے ہیں, نبوت کا اعلان فرماتے ہیں, اور بحیثیت نبی انہیں ان تمام مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو داعی حق کے لیے ہر دور میں ایک لازمی حصہ رہا ہے ان کی زندگی کا. انبیاء کرام کی مقدس زندگیاں دیکھیے, ان کی مقدس دعوتوں کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ جب بھی کسی پیغمبر نے, جب بھی کسی داعی دین نے, جب بھی کسی اللہ کے منتخب اور برگزیدہ رسول نے دین کی طرف دعوت دی ہے تو اسے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے, دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے, اسے مشکل راہوں سے گزرنا پڑا ہے. ہر دور میں ایسا ہوتا رہا اور ہر عصر میں ایسا ہوتا رہا ہے. اس لیے کہ انبیاء کرام اپنے ماحول کے خلاف اور اپنے زمانے کے خلاف, ان روایات کے خلاف جو غیر انسانی روایات تھیں, اللہ کا دین دلوں میں منتقل کرنے کے لیے جلوگر ہوتے تھے. اور جب بھی وہ کوئی نئی دعوت لے کر کے آتے, کوئی نیا پیغام لے کر کے آتے, کوئی نیا آئین اور قانون لے کر کے آتے, تو وہ مذمومہ قوانین اور انسانوں کے ذہن کی وہ تخلیق جس کا تعلق الہی قانون سے نہیں تھا وہ مخالفت پہ آمادہ ہو جاتے. افراد ہوں یا جماعتیں ہوں, وقت کے ارباب اقتدار ہوں یا بادشاہ ہوں, سب نے مل کے انبیاء کرام کی مخالفت کی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ چچا ساتھ چھوڑ دیتا, بھائی مخالفت کرتا, مگر انبیاء کرام کی تاریخ میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی مقدس ازواج مطہرات اور ہماری ماؤں نے ہر حال میں نبی کا ساتھ دیا ہے، چند ایک استثناء کے علاوہ جن کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام ابتلاء اور آزمائش کے انتہائی دردناک مراحل سے گزارے جاتے ہیں. خدا واحد کی توحید کا اعلان کرنے کے بعد انہیں آتش کدے میں ڈالا جاتا ہے، اور جب آتش کدے میں ڈالے جاتے ہیں تو یہ شکوا نہیں کرتے کہ مولا کیا مجھے اس لیے نبی بنایا تھا تو نے، کیا مجھے اس لیے پیغمبر بنا کے بھیجا تھا کہ باطل قوتیں مجھے آتش کدے میں ڈال دیں. نہیں، شکوے کے بجائے عالم یہ ہے کہ فرشتہ مدد کرنا چاہتا ہے اور جناب ابراہیم مدد لینے سے انکار کر دیتے ہیں، اور پھر آتش کدے میں انہیں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ آتش کدہ گلزار میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ زندگی کے ہر موڑ پر ان کی مقدس بیوی ہماری عظیم ماں جناب حاجرہ اور جناب سارہ قربانیاں دیتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ اندازہ فرمائیں ایک شریک زندگی کے لیے کتنا مشکل مقام ہے، یہ کتنا دشوار مقام ہے کہ ان کا شوہر ان سے یہ کہہ دے کہ تمہیں ایک وادی غیظ-ذرا میں ہم چھوڑنے کے لیے لے جا رہے ہیں، ایک چٹیل میدان میں جہاں پانی نہیں ہوگا، جہاں سبزہ نہیں ہوگا، جہاں آسمان سے بارش نہیں ہوگی، جہاں کوئی آبادی نہیں ہوگی، جہاں کوئی پرندہ بھی نہیں ہوگا، جہاں کوئی جانور بھی نہیں ہوگا، ایک ننگے پتھر پہ ہم تمہیں بٹھال دیں گے اور چلے آئیں گے. کون ایسی بیوی ہے جو یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ مگر پیغمبر کی مقدس زندگی سے وابستہ ہونے والی عظیم مائیں بھی اپنے اندر پیغمبرانہ عزم رکھتی تھیں، پیغمبرانہ جذبہ رکھتی تھیں. اس لیے جب یہ فیصلہ جناب ابراہیم نے کیا ہے تو سر اطاعت خم کر دیا ہے. اگر اللہ کی مرضی ہے تو میں پتھر کی زندگی قبول ہے، بیابو گیا میدان قبول ہے، صحرا کی زندگی قبول ہے، یہ تمام تر ماحول قبول ہے، یہ عظیم سفر قبول ہے، اپنے ننے سے بچے کی پیاس قبول ہے، اس کا تڑپنا قبول ہے. اللہ کی مرضی ہے تو ہم سب کچھ گوارا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زبان شکایت نہیں کھولیں گی. آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے فیصلے کے مطابق ہمیں ہجرت کا حکم دیا گیا ہے. اور پھر دجلہ اور فرات کے دوابے سے نکل کر کے، عراق کی سرزمین سے نکل کر کے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی شریک زندگی کو لے کر کے، اپنے ننے سے دودھ پیتے ہوئے بچے کو لے کر کے مکہ مکرمہ کی زمین پہ جاتے ہیں. وہ مکہ جو مرکز کائنات ہے، وہ مکہ جو مطاف عالم ہے، وہ مکہ کہ من کل فج عمیق، کائنات کے ہر طرف سے لوگ جہاں طواف کے لیے حاضر ہوتے ہیں، وہ مکہ جو دل و نظر کا مرکز ہے، وہ مکہ جو خلد نظارہ ہے، وہ مکہ جو شہر آزو ہے، وہ مکہ جو مرکز کائنات ہے، وہ مکہ نہیں تھا جب جناب ابراہیم نے وہاں قیام فرمایا ہے، جناب حاجرہ وہاں اتری ہیں. وہ مکہ، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں کوئی شہر نہیں تھا. آپ اندازہ فرمائیں اگر آپ کسی کو کسی ایسے ویرانے میں چھوڑ دیا جائے جہاں کوئی آبادی نہ ہو، جہاں کوئی شہر نہ ہو، تو آپ کے لیے رہنا ناممکن ہو جائے گا. ایک لمحہ بھی جناب حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نہیں کہا ابراہیم مجھے کہاں چھوڑے جا رہے ہو، مجھے کس کے حوالے کیے جا رہے ہو، یہاں تو پانی بھی نہیں ہے، یہاں تو سبزہ بھی نہیں ہے، یہاں تو کھانے کا کوئی سامان بھی نہیں ہے، یہاں میرا بچہ پیاسا ہوگا تو پانی کب دوں گی، کیسے دوں گی، اور جب میرے وجود کا پانی خشک ہو جائے گا تو میرا بچہ کس دودھ سے سیراب ہوگا. یہ ننھا بچہ جو ہزار ہزاروں دعاؤں کے بعد حاصل کیا گیا ہے، جس کو تم نے اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے خدا سے مانگا ہے، نہ معلوم کتنی راتیں تم نے تمناؤں میں گزاری ہیں، اور نہ معلوم کتنے دن تم نے دعاؤں میں گزارے ہیں. ان دعاؤں پہ آمین کہنے والی میں بھی تھی. اس مقدس بچے کے لیے میری ممتا نہ معلوم کتنے زمانے سے تڑپتی رہی ہے، اور آج جب وہ ممتا آسودہ ہوئی ہے تو تو نے یہ حکم دیا ہے کہ اسے وادی غیظ-ذرا میں چھوڑ دیا جائے. ابراہیم یہ تو ناانصافی ہے، ایسا تو ممکن نہیں ہے. مگر واللہ العظیم نبی کے مقدس ترین دامن کرم سے وابستہ اللہ کی مقدس ترین بندی نے ایک لمحے کے لیے شکایت نہیں کی، जो हुक्म दिया गया उस पर राजी हो गई। बस उनके लिए यह काफी था कि यह अल्लाह का हुक्म है, यह परवरदिगार आलम का हुक्म है, यह खुदाए कदीर जब्बार का हुक्म है, यह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, यह खालिक कायनात का हुक्म है। पानी नहीं है तो कोई बात नहीं, जमीन से बादल उठाने वाला समंदरों से तो हमारा रब है ना। पत्थर पे जिंदगी मुमकिन नहीं है तो नहीं है, मगर पत्थरों को कलमा पढ़ाने वाले पैगंबर की मुकद्दस पेशानी का नूर तो मेरी आगोश में मौजूद है। अगर इस सरजमीन के ऊपर जिंदगी का सामान नहीं है तो नहीं है, मगर हयात और मौत का मालिक तो हर वक्त मेरे साथ है। अगर यहां खुराक नहीं है तो रज़ाक मुतलक का सहारा तो है, असबाब नहीं है मगर खालिक असबाब तो है, जराए नहीं है मगर खालिक जराए तो नहीं है, दुनिया के वसायल नहीं है मगर दुनिया के वसायल का खालिक मेरा रब मेरे साथ है, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है। मैयत इलाही का यह तसव्वुर है, खुदा के कुर्ब का यह तसव्वुर है। अल्लाह तबारक व ताला के पे इतना नाकाबिले शिकस्त यकीन है कि पत्थर की जिंदगी है मगर कबूल है, सहरा का माहौल है मगर कबूल है, वादिये गैर जीजरा है मगर कबूल है, दर्द का माहौल है मगर कबूल है, बच्चे की प्यास है और कबूल है, होंठ पे पपड़ियां पड़ गई हैं कबूल है, सफा और मरवा के दरमियान में चक्कर लगाया जाता है मगर शिकवा लब पर नहीं है, और फिर कदमों से जमजम पैदा हो जाता है। ईमा के जहां पड़ते हैं कदम पैदा वही जमजम होता है। जनाब हाजरा की जिंदगी यह बताती है, नबी अगर दावत देता है तो नबी के रास्ते में औरत कुर्बानी देती है और अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है, अपना आराम कुर्बान कर देती है, अपनी लज्जतें कुर्बान कर देती है, अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर देती है, हत्ता कि अपने औलाद की मोहब्बत को भी नहीं देखती। उसके सामने अल्लाह की रजा होती है, अल्लाह के नबी का चेहरा होता है, नबी की इताअत होती है और नबी का फैसला होता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया जरा सोचे ये कितना अजीब मकाम रहा होगा जनाबे हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए। बिला वजह हमसे ये नहीं कहा जाता है कि जब तुम नमाज पढ़ो तो जनाबे इब्राहिम पे दुरूद पढ़ो, उनकी आल पे दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यदना इब्राहिम व अला आले सय्यदना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह रहमतें नाजिल फरमा, मदारिज बुलंद फरमा अपने नबी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, हमारे सरदार और आका, और उनकी आल पर। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया हम उनकी आल पे दुरूद क्यों पढ़ते हैं, इसलिए कि उनकी आल ने बेहतरीन शियार हमें अता फरमाया है, बेहतरीन मिसाल हमें अता फरमाया है। आल में शरीके जिंदगी भी शामिल है और औलाद भी शामिल है। आल में सिर्फ औलाद को शामिल करना और शरीके जिंदगी को शामिल करना किसी और का अकीदा हो सकता है मगर हमारा अकीदा नहीं है। जहां जहां कुरान में लफ्ज आल आया है वहां अहल आया है, आल और अहल वहां शरीके जिंदगी भी शामिल है और औलाद भी शामिल है। यहां हजरत हाजरा पे दुरूद पढ़ते हैं, उनकी औलाद पे दुरूद पढ़ते हैं, इसलिए कि जनाबे हाजरा की कुर्बानी ना होती, उनकी मशक्कतें ना होती, अगर काबे मुकद्दसा की सरजमीन पर वो अपने बच्चे की प्यास की मशक्कत ना देखती तो ना आज काबा होता, ना मरकज़े कायनात होता और ना उनकी पेशानी का नूर जनाबे आमिना के जिस्म में नाज़ मुंतकिल होकर के मोहम्मद अरबी की सूरत में जलवागर होता। इतना बड़ा इनाम इसलिए मिला कि उन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बानी दी, अल्लाह की राह में मशक्कतें बर्दाश्त की, अल्लाह की राह में तकलीफें गवारा की। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया एक मां के लिए अपने बच्चे की मोहब्बत सब कुछ हुआ करती है, माएं अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हैं मगर बच्चे को कुर्बान करना गवारा नहीं करती, बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। बच्चे की पेशानी पे शिकन आए तो मां का कलेजा तड़प उठता है, बच्चे की पेशानी पे गम की लकीर उभरे तो मां के कलेजे में गम की सलवटें उभरती हुई नजर आती हैं। मां अजीम होती है, वह हर हालत में हर वक्त सूरत में अपने बच्चे की खैरकाही चाहती है, अपने बच्चे की जिंदगी चाहती है। तारीख में न मालूम कितनी ऐसी माएं मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां दे दी हैं मगर अपने बच्चों की जिंदगियां बचा ली हैं, उनकी इयादत करके, उनकी तीमारधारी करके, उनको अपना खूने जिगर पिला करके, उनका अपना दूध दे करके, उनको अपना सब कुछ कुर्बान करके बच्चों की जिंदगियां बचा लेती हैं माएं। और माएं जो ये खिदमत करती हैं बिला वजह नहीं करती हैं, और बिला इसलिए करती है कि वो मां होती हैं, उनके दिल में परवरदिगार आलम ने रहम और करम का वो जज्बा डाल दिया होता है जो किसी और के अंदर नहीं होता है। पूछने वाले ने पूछा था, या रसूल अल्लाह मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है, तो आपने फरमाया तुम्हारी मां का है। पूछा उसके बाद कहा तुम्हारी मां का है, और उसके बाद कहा तुम्हारी मां का है, और चौथी बार फरमाया तुम्हारे बाप का है। पता चला कम अज कम बाप के मुकाबले में तीन गुना ज्यादा मोहब्बत मां को अपने बच्चे से हुआ करती है। यही वजह है कि मां तकलीफें बर्दाश्त करती है, زحمتیں گوارا کرتی ہے مگر اپنے بچے کو مبتلائے تکلیف نہیں دینا چاہتی عزیز دیکھنا نہیں دیکھنا چاہتی عزیزان ملت اسلامیہ جو ماں اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتی مبتلا وہ ماں یہ کیسے گوارا کر لے گی کہ اس کا بچہ ذبح کر دیا جائے اس کے بچے کے حلقوم پر چھری رکھ دی جائے اس بچے کو ہمیشہ کے لیے اس سے چھین لیا جائے عزیزان ملت اسلامیہ روایت کرنے والوں نے اس طرح کی روایتیں کی ہیں کہ جناب حاجرہ کو پتا نہیں تھا حضرت ابراہیم نے ان سے بہانہ کیا تھا اسرائیلیات کی روایت ممکن ہے کہیں موجود ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ جناب حاجرہ بھی اللہ کی رضا پہ راضی تھیں اور جناب ابراہیم بھی اللہ کی رضا پہ راضی تھے عزیزان ملت اسلامیہ اپنے بچے کو لے کر کے کہیں جا رہے ہیں انہوں نے ممکن ہے پوچھا ہوگا مگر پوچھنے کی ضرورت کیا تھی لے جانے والا کوئی اجنبی ہوتا تو پوچھتی لے جانے والا کوئی غیر ہوتا تو پوچھتی کہاں لے جا رہی ہو لے جا رہے ہو لے جانے والا باپ ہے اور جب باپ اپنے بچے کو لے جاتا ہے تو مائیں پوچھا نہیں کرتی ہیں کہاں لے جا رہے ہو باپ کو حق ہے کہ وہ لے جائے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر کے جاتے ہیں اور اس کے بعد شیطان ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تمہیں معلوم ہے حاجرہ تمہارے بچے کو ابراہیم کہاں لے کر کے گئے ہیں وہ باپ ہیں انہیں اختیار ہے جہاں چاہیں لے کر کے جائیں جہاں چاہیں لے جائیں مجھے یہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے نہیں نہیں تمہیں معلوم نہیں ہے وہ اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں حضرت حاجرہ تڑپ اٹھی کیا کہہ رہے ہو تم کون ہو جو مجھ سے اس طرح کی بات کر رہے ہو کیا ایک باپ اپنے بچے کو ذبح کر سکتا ہے کیا ایک باپ اپنے بچے کو قربان کر سکتا ہے اور پھر ابراہیم جیسا باپ جسے اواہ کہا گیا ہے جسے حلیم کہا گیا ہے جسے منیب کہا گیا ہے جسے سرتاپا عبادت کہا گیا ہے جسے سرتاپا درد کہا گیا ہے جو غیروں کے لیے آہ آہ کرتا ہو جو دوسروں کو جہنم کے دیکھتے ہوئے شولوں سے بچانے کے لیے اپنی قربانیاں دیتا ہوا نظر آئے بے قرار اور مسترب نظر آئے جو پیغمبر ہے وہ سرتاپا رحمت ہوتا ہے بھلا وہ اپنے بچے کو ذبح کر دیں گے نہیں بات دراصل یہ ہے کہ تمہارے خدا کا حکم یہ ہے جناب حاجرہ کی پیشانی جھک گئی اور کہا اگر خدا کا حکم ہے تو اسماعیل جیسے سینکڑوں بچے قربان کر سکتی ہوں میں عزیزان ملت اسلامیہ قربانی کا یہ جذبہ بتا رہا ہے کہ ہماری ماں ہر اس مقام پر ساتھ ہیں جہاں دین کو ضرورت پڑی ہے جہاں شریعت کو ضرورت پڑی ہے جہاں مذہب کو ضرورت پڑی ہے جہاں اللہ کا حکم سامنے آیا ہے عزیزان ملت اسلامیہ یہ جذبہ بتا رہا ہے یہ انداز بتا رہا ہے کہ اسلام کے راستے میں دین کے راستے میں تبلیغ دین کے راستے میں اللہ کے مقدس نظام کے پھیلانے کے راستے میں وہ سب قربانیاں ہماری مقدس ماؤں نے دی ہیں عورتوں نے دی ہیں جو ان کا فریضہ رہا ہے عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچیے یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہی ہے نمرود اپنے کو خدا کہلوا رہا ہے انتہائی تاغوت ہے سرکش ہے وہ اپنے دور کا انتہائی بدترین انسان ہے جو اپنے سامنے انسانوں کی گردن جھکا رہا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے خدا وحدہ و قدوس کی توحید کی دعوت دی ہے اور یہ کہا تم انسان ہو تمہیں انسانوں پہ ظلم کرنے کا حق نہیں ہے تمہیں انسانوں پہ زیادتی کرنے کا حق نہیں ہے تمہیں انسانوں کی گردنیں اپنے سامنے جھکانے کا حق نہیں ہے تمہیں انسانوں سے جبریہ مشقت لینے کا حق نہیں ہے وہ انسان جو زمین پہ بیٹھا ہے وہ بھی انسان ہے اور جو تم تخت اقتدار بیٹھے ہو تم بھی انسان ہو انسانوں سے انسانوں جیسا سلوک کرو انسانوں سے محبت کا سلوک کرو انسانوں سے پیار کا سلوک کرو انسانوں سے رحمت کا سلوک کرو انسانوں کو جبر کی چکیوں مت پیسو انسانوں کے پیروں میں بیڑیاں نہ ڈالو انسانوں کے ہاتھوں میں زنجیریں نہ ڈالو انسانوں کو غلام نہ بناؤ اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تو اپنی طاقت کو غلط استعمال نہ کرو اپنی طاقت کو انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرو اپنی طاقت کو انسانوں کی فلاح کے لیے استعمال کرو اپنی طاقت کو انسانوں کی محبت کے لیے استعمال کرو غلامی کی زنجیریں توڑو غلامی میں اضافہ نہ کرو جبر کی زنجیریں توڑو جبر میں اضافہ نہ کرو ان لوگوں سے ایسے کام نہ لو جو تمہارے لیے ناقابل برداشت ہوں تمہیں معلوم ہوگا جو لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوں تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ دور تھا جب فرائنا اپنے کو خدا کہتے تھے اور اس کی بنیاد پر وہ انسانوں کی زندگیوں کے مالک کا کہلاتے تھے جسے چاہتے قتل کر دیتے جسے چاہتے چکیوں پسوا دیتے جسے چاہتے کولہو میں ڈال دیتے جسے چاہتے زنجیروں میں جکڑ دیتے جسے چاہتے قید خانے میں ڈال دیتے یہ تم نے اہرام مصر دیکھا ہوگا یہ دنیا کے عجائبات میں سے پیرامائٹس عجائبات ہیں مگر تم نے کبھی سوچا اور غور کیا دیکھنے سے پہلے جب تم اسے دیکھنے جاتے ہو اور غور کرنے جاتے ہو تو کبھی تم نے سوچا اور غور کیا کہ اتنے وزنی پتھر ہزاروں हजारों मन वजनी पत्थर कैसे उठाए गए होंगे, कैसे ऊपर ले जाए गए होंगे, कैसे रखे गए होंगे और कैसे ये अहराम बनाए गए होंगे। वो जमाना क्रेनों का जमाना नहीं था, वो जमाना मशीनों का जमाना नहीं था, वो जमाना नहीं था कि हजारों टन वजनी पत्थर मशीनें उठा लें, वो जमाना हाथों से उठाने का जमाना था। वो कैसे हाथ रहे होंगे जिन्होंने पत्थरों को उठाया होगा, वो कैसे जिस्म रहे होंगे जिन्होंने पत्थरों को उठाया होगा, वो कैसा जमाना रहा होगा जहां इंसानों पर ये जुल्म तोड़ा गया रहा होगा, ये जबर तोड़ा गया रहा होगा। आपको शायद मालूम नहीं है कि उस जमाने में ये अहराम जब तामीर हो रहे थे तो यही गुलाम थे, यही मजदूर थे, यही शहरी थे फिरौन के, यही फिरौन को खुदा मानने वाले थे जो अपनी जिंदगियों को बाज़ाब्ता नजर करते थे और जिससे ये अहराम तामीर होते थे। इन अहरामों की तामीर के सिलसिले में होता यह था कि बहुत बड़ी लकड़ियां इकट्ठा की जाती थी, उनके पटरे बनाए जाते थे, उन पे ऊंटों की चर्बियां फैला दी जाती थी और चर्बियों पे पत्थर रख दिए जाते थे और पत्थरों को लुढ़काया जाता था। ये लुढ़काने वाले आदमी होते थे, ये धक्का देने वाले आदमी होते थे। हजारों आदमी जब पत्थरों के नीचे दब जाते थे तब अहराम की बुलंदी पे एक पत्थर पहुंचता था। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इन अहरामों की तामीर में लाखों अफराद की जानें जाया हुई हैं, लाखों अफराद मारे गए हैं। और ये अहराम किस लिए बनाए गए थे? ताकि मरने वाले बादशाहों की कब्रें वहां मौजूद हों, कब्रों में उन्हें डाला जा सके, उनके अंदर मोमियाई मुर्दे हों ताकि उनको हमेशा देखा जा सके, हमेशा उनका मुशाहदा किया सके। दुनिया के म्यूजियम में तुमने ऐसे मोमियाई मुर्दे देखे होंगे जो फराइना के हैं, जो नमरूदों के हैं, जो अपने दौर के बादशाहों के हैं, जिन्होंने इंसानों पर जुल्म किया, जिन्होंने इंसानों पर ज्यादती की। ऐसे दौर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर का इंसान गुजर रहा था, ऐसे दौर से सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर का इंसान गुजर रहा था। अल्लाह को इंसानों पर रहम आया, उसने जनाब इब्राहिम को पैदा फरमाया जो मसावात का दर्श देने के लिए आए थे, जो बराबरी का दर्श देने के लिए आए थे, जो इंसानों को मोहब्बत का दर्श देने के लिए आए थे, जो ये बताने के लिए आए थे कि इंसान सब बराबर हैं, हर एक का मर्तबा बराबर है, इंसानों पे ये जुल्म जायज नहीं है। यकीन मान लीजिए, अंबियाए किराम की जलवागरी के बाद मिस्र में अहराम की तामीर बंद हुई, वरना ये जुल्म हमेशा होता रहता, हर दौर में होता रहता। जब इस्लाम जलवागर हुआ तो इंसानों की खुदाई का जमाना खत्म हो गया, जब इस्लाम जलवागर हुआ तो कोई फिरौन खुदा न बन सका, जब इस्लाम जलवागर हुआ तो किसी नमरूद ने खुदाई का दावा न किया, जब इस्लाम जलवागर हुआ तो किसी ने अपनी झूठी हयात अबदी के लिए अपनी लाशों को किसी मोमियाई मुर्दे के तौर पर दफन नहीं किया, मगर उससे पहले यह जुल्म होता रहा। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये अल्लाह का पैगाम लेकर के आए, उन्होंने जुल्म से रोकना चाहा, बुराइयों से रोकना चाहा, तो बादशाह ने इसे अपने खिलाफ बगावत समझा और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे मजालिम के पहाड़ तोड़ने की कोशिश की। ऐसे दौर में बादशाह की शरीके जिंदगी जनाब आसिया हैं, जो बाज़ाब्ता तौर पर इस्लाम की मुकद्दस दौलत से आशना हो गई हैं। उन्होंने हजरत इब्राहिम के खुदा को मान लिया है, उन्होंने इब्राहिम के खुदा की बारगाह में सर झुका लिया है। दुनिया उसके शौहर को पूज रही है मगर वो अपने खुदा को पूज रही है, अपने रब को पूज रही है, ज़ुल जलाल वल इकराम को पूज रही है, खुदाए क़दीर जब्बार को पूज रही है। जब इब्राहिम आतशकदे में जलाए न जा सके, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आतशकदे आग नुकसान नहीं पहुंचा, देखे खुदा की बात करते हो, एक ऐसे खुदा की बात करते हो जिसे देखा नहीं जा सकता। मैं तो ऐसा खुदा हूं कि मुझे देखा जा सकता है, मैं तख्त पर बैठता हूं, तुम्हारा खुदा कहां है? हमने तो उसे नहीं देखा है। अगर तुम किसी खुदा को मानते हो तो मैं चैलेंज करता हूं, उसे बुलाओ, वो मुझसे जंग करे। अगर मैदान जंग में वो कामयाब हो जाए तो वो मेरा तख्त ताज का ले सकता है, और अगर नहीं तो तुम अपनी शिकस्त का एतराफ कर लो। जनाब इब्राहिम खुदा की बारगाह में सजदा रेज होते हैं, ए रब्बे कुद्दूस, ए ज़ुल जलाल वल इकराम, ए कादरे मुतलक, एक बंदे जलील जो खुदाई का दावा कर रहा है, तेरी कुदरत को चैलेंज कर रहा है, तो अपनी जलील तरीन मखलूक को भेज दे जो दुनिया में इंतहाई हकीर हो, जो दुनिया में कोई हैसियत न रखती हो, उसे भेज दे ताकि फिरौन का मुकाबला किया जा सके। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही पाक के जरिए से खबर की गई कि बादशाह से कह दो अपनी फौज को किसी मैदान में जमा कर दे। मिस्र के मैदान में नमरूद की फौज इकट्ठा कर दी गई। अब लोग हजरत इब्राहिम के खुदा की फौज के मुंतजर हैं, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है, कोई ताकत नजर नहीं आ रही है, कोई कुव्वत नजर नहीं आ रही है। अचानक आसमान पर भुनभुनाहटों की एक आवाज महसूस होती है, जैसे कोई नन्ही सी मखलूक उतर रही हो। लोगों ने देखा मच्छरों की एक जमात उतर रही है, उसके बाद दूसरी जमात। ये नन्हे नन्हे मॉस्किटोज हैं, ये नन्हे नन्हे मच्छर हैं जो जमीन पर उतर रहे हैं, और वो अपना हदफ जानते हैं, वो अपना निशाना जानते हैं, वो सवारों की नाकों में घुस जाते हैं, वो उनके कानों में घुस जाते हैं और दिमाग खाना शुरू कर देते हैं। नतीजा यह है कि कई घंटे के अंदर पूरी फौज जमीन पर गिर जाती है कासिम माकूल, जैसे कि खाया हुआ भूस हो। अजीब आलम है। ऐसे मौके पर नमरूद भाग करके अपने महल में पनाह लेता है और जनाबे आसिया से कहता है कि बेगम जरा देखो कि एक नन्ही सी मखलूक ने मेरी पूरी फौज को तबाह कर दिया है, जब तक एक मच्छर उसकी रान पे बैठ गया। और मच्छर जब बैठा तो उसने कहा, बेगम देखो, आसिया देखो, यही मच्छर है, ये नन्ही सी मखलूक है जिसने मेरे फौजियों का गुरूर तोड़ दिया है, मेरी खुदाई की कहरमानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, अब मैं कभी भी अपने को खुदा नहीं कहलवा सकूंगा। जनाब आसिया कहती है, इसके बावजूद तुम इब्राहिम के खुदा को नहीं मानते हो, इसके बावजूद तुम सजदा रेज नहीं होते हो, अब तो तुमने हकीकत को तस्लीम कर लिया है, अब तो तुमने सच्चाई को मान लिया है। ये सुनना था कि वो गजबनाक हुआ और हुक्म दिया गया जनाब आसिया को शहीद कर दिया जाए। और अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाली ये खातून थी जिन्होंने कलमे हक कहा, बादशाह के जेर असर रही मगर कलमे हक से इन्हराफ नहीं किया और अल्लाह के रास्ते में जान दे दी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज करना चाहता हूं, जरा सोचिए, फिर वो मच्छर उसकी नाक में घुस गया, दिमाग खाना शुरू कर दिया और इसकी बुनियाद पर उसकी मौत वाकई हो गई। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अगर अल्लाह पर एतमाद हो, अगर अल्लाह पे भरोसा हो, अल्लाह की कुदरत पर एतमाद हो, वसाइल हो या ना हो, जराए हो ना या हो, किसी दौर में कोई मच्छर और किसी दौर में कोई अबाबील तागूती कुव्वतों को तबाह कर सकती है, बशर्ते कि अल्लाह पर एतमाद कामिल हो, बशर्ते कि अल्लाह की बंदगी पर एतमाद कामिल हो, बशर्ते कि इंसान अपने रब को मान रहा हो, अपने परवरदिगार को मान रहा हो। अंबियाए किराम की जिंदगियों में ऐसी कितनी ही अजीम माएं आपको नजर आएंगी, ऐसी कितनी अजीम खवातीन नजर आएंगी जिन्होंने कुर्बानियों की इंतहा कर दी है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की मुकद्दस तरीन जिंदगी देखिए, उनकी कुर्बानियों का जायजा लीजिए तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह तबारक व ताला के एक मुकद्दस पैगंबर को अपनी आगोश कर्म में छुपाए हुए हैं। ममता का अजीम जज्बा है जो उनके सामने मौजूद है, उन पर इल्जाम आयद किए जा रहे हैं, बर्दाश्त कर रही हैं, उन्हें बुरा कहा जा रहा है, बर्दाश्त कर रही हैं। और जब सब्र व ज़ब्त की इंतहा हो जाती है तो खुदा की बारगाह में अर्ज करती है, मौलाए बेनियाज, मैं अपनी पाक दामनी का इजहार कैसे करूं? तो अल्लाह हुक्म देता है कि इस बच्चे की तरफ इशारा करो, बच्चा जवाब देगा। आने वाले ये कहते हैं, मरियम तुम्हारा बाप तो ऐसा नहीं था, तुम्हारी मां तो ऐसी नहीं थी, ये तुम बच्चा कहां से लाई हो? मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया है और बच्चा बेसाख्ता बोलता है, इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब वजालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, परवरदिगार आलम ने मुझे किताब अता फरमाई है, मुझे नबी अता बनाया है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, बच्चा कलाम कर रहा है, बच्चा बोल रहा है, मगर जनाबे मरियम पर जो जुल्म होने वाले हैं उसका सिलसिला खत्म नहीं होता है। यहां तक कि जनाबे ईसा अलैहि सलाम को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, जनाबे मरियम बर्दाश्त करती हैं, उनको तरह तरह की तकलीफें दी जाती हैं, जनाबे मरियम बर्दाश्त करती हैं, उनकी हाथों में कील ठोक दिए जाते हैं, जनाबे मरियम बर्दाश्त करती हैं, उन पे पत्थर मारे जाते हैं, जनाबे मरियम बर्दाश्त करती हैं। एक मां की ममता के लिए अपने बच्चे के जख्म को बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होगा और कितना दर्दनाक होगा, मगर सब्र के रास्ते में, दीन के रास्ते में जनाबे मरियम बर्दाश्त कर लेती हैं, यहां तक के फिराक का वो लम्हा भी बर्दाश्त कर लेती हैं जब एक दिन वो किसी छत से आसमानों पे उठा लिए जाते हैं और हमेशा के लिए निगाहों से गायब कर दिए जाते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है कि उनका मकाम कुरान अजीम ने इंतहाई बुलंद रखा है, इंतहाई अजीम रखा है। अब आइए इस्लाम के मुकद्दस दौर की खवातीन का जायजा लीजिए। हुजूर सैयद आलम सरवरे कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया है, लेकिन नबूवत से बहुत ऐलान नबूवत से बहुत पहले, पैगंबर होने के ऐलान से बहुत पहले एक अजीम खातून दामने नबूवत से वाबस्त हो गई हैं, जिन्हें हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के नाम से याद किया जाता है। ये रईसुत तुजारे मक्का की बेटी हैं, अरब के सबसे बड़े ताजिर की बेटी हैं, अरब का बहुत सरमाया इनके पास है, अरब की दौलत इनके घर में मौजूद है, बड़ी नेमतों में पड़ी हुई हैं, बड़े नाजो नियम में पली हुई हैं, बड़ी राहतों में पली हुई हैं, जिंदगी की कोई तकलीफ नहीं देखी है, जिंदगी में तकलीफ का कोई लम्हा नहीं देखा है, जिंदगी में ना आरामी का कोई लम्हा नहीं देखा है, उनके पास दौलत है, उनके पास सरमाया है। यहां तक कि जब उनका माल शाम और यमन की मंडियों में पहुंचता था तो बाजार का तेवर बदल जाता था, बाजार की हालत बदल जाती थी, उनका माल किसी भी बाजार की कामयाबी के लिए जमानत होता था। उनके माल से नमालूम कितने ताजिर तजारत किया करते थे, वो अपने घर में बैठी होती थी मगर तजारत करने वाले उनका माल लेकर के मुख्तलिफ जमीनों में, कभी शाम की सरजमीन पर, कभी यमन की सरजमीन पर, कभी दूसरी जमीनों पर जाया करते थे। इतनी नाजो नेमत की पली हुई अजीम खातून थी, लेकिन जब उन्होंने सरवर कायनात की मुकद्दस जिंदगी देखी, उनकी हयात तैयबा देखी, उनके तर्ज अमल का जायजा लिया, उनकी दयानत देखी, उनकी सदाकत देखी, उनकी ईमानदारी देखी, उनकी बरकतें देखी, उनके जिस्म नाज पर झुके हुए दरख्तों का साया देखा और उनके बारे में उस दौर के लोगों की पेशिनगोइयां देखी, तो बेसाख्ता दिल झुक गया उनके कदमों में और उन्होंने उनसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की। जनाब अबू तालिब के पास पैगाम पहुंचाया गया, सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया और उसके बाद शादी के रिश्ते से वाबस्ता हो गई। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, रईसुत तुजारे मक्का की बेटी हैं, बेपनाह दौलत है उनके पास, मगर जब अल्लाह के रसूल नबूवत का ऐलान फरमाया तो उन्होंने फिर ये कहा, आज के बाद आपको तजारत करने की जरूरत नहीं है, आज के बाद आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आज के बाद शाम और यमन की मंडियों में माल तजारत ले जाने की जरूरत नहीं है, अब अल्लाह ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, नबूवत की जिम्मेदारी दी है, पैगाम नबूवत की जिम्मेदारी है, इंसानी हिदायत की जिम्मेदारी है, जहन्नम के दहकते हुए शोलों से बचाने की जिम्मेदारी है, इसलिए अब आप ये काम नहीं करेंगे, मेरी दौलत, मेरा सरमाया, मेरा सब कुछ आज के बाद दीन के लिए वक्फ है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, रईसुत तुजारे मक्का की बेटी अपनी दौलत को लम्हा लम्हा खर्च होता हुआ देख रही हैं, अपना सब कुछ कुर्बान होता हुआ देख रही हैं, अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में लुटा रही हैं, मगर सब्र और शकेब का ये आलम है कि हर लम्हा सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम खिदमत के लिए तैयार हैं। एक मुकद्दस बीवी अगर अपने अजीम शौहर की खिदमत करना चाहे तो जनाब खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की मुकद्दस जिंदगी को बहैसियत बीवी देखे, वो अंदाजा कर ये महसूस हो सकेगा कि बीवियां वो होती हैं जो रफीक सफर होती हैं, जो रफीक हयात होती हैं, जिनका बुनियादी मकसद ये होता है कि वो शौहर की खुशियों को भी कबूल करें और शौहर की जिंदगी में आने वाले गम को भी कबूल करें, उसके दौर की राहतों को भी कबूल करें और जिंदगी में अगर कभी ना आरामी आ रही तो उसे भी कबूल करें। सिर्फ वो राहतों में शरीक ना हो, सिर्फ आराम में शरीक ना हो और गम का लम्हा आए तो फिर ताने देना शुरू कर दें, गम का लम्हा आए तो इलाहदगी की धमकियां दें, गम का लम्हा आए तो शौहर के बारे में ना रवा कलमात कहें। नई शरीक जिंदगी का मतलब यह होता है कि खुशियों में भी शरीक हुआ जाए और गमों में भी शरीक हुआ जाए, आराम में भी शरीक हुआ जाए और तकलीफ में भी शरीक हुआ जाए, राहत में भी शरीक हुआ जाए और ऐसे माहौल में भी शरीक हुआ जाए जहां राहतें सल्ब कर ली जाती हैं। जनाब खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बखुशी ये लम्हात कबूल फरमाए थे, दौलत उनकी थी, सरमाया उनका था, अगर वो दीन के रास्ते में खर्च न करती तो जबर नहीं किया जा सकता था, जबरदस्ती नहीं की जा सकती थी। आलम यह है कि एक खादिम है उनके पास जनाब जैद रजी अल्लाह तआला अन्हो, उनको भी रसूल पाक के हवाले कर देती हैं, हुजूर आज के बाद आपकी खिदमत करेंगे, यकीनन ये मेरे खादिम हैं, यकीनन इन्हें हमने खरीदा है मगर हम आपकी खिदमत में वक्फ करते हैं। रसूल ये कैसे गवारा कर लेते कि किसी की पेशानी पे गुलामी का दाह भी हो और वो नबी की खिदमत भी करे, नबी ने उन्हें अपना बेटा बना लिया है और आजाद कर दिया है। तारीख इंसानी में पहला वाकया है जहां गुलाम को बेटा भी बनाया गया है और आजाद भी किया गया है। स्लेवरी के दौर में यह पहली मिसाल है, यह पहला गुलाम है जो आजाद किया जाता है, यह जो पहला गुलाम है जो बेटा बनाया जाता है, यह पहला गुलाम है जिस पे पैगंबर अपनी मोहब्बतें निछावर करते हैं, यह पहला गुलाम है कि जो बेटे की हैसियत से जाना जाता है और पहचाना जाता है, यहां तक कि लोग इब्ने रसूलुल्लाह कहना शुरू कर देते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आपको शायद यह ना मालूम हो, बहुत कम लोग जानते हैं कि जनाब खदीजा के पहले शौहर से एक बेटे थे। जब रसूल पाक पे मजालिम टूटने लगे तो उन्होंने सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया, यहां तक कि काफिरों ने उन्हें शहीद कर दिया। ये पहले शहीद हैं जो दीन के रास्ते में हैं। हजरत खदीजा ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया है, अपनी औलाद कुर्बान कर दी है दीन के रास्ते में, इससे पहले कि अपना सब कुछ लुटाएं अपना जिगर गोशा कुर्बान कर दिया है रसूल की मोहब्बत में, सरवर कायनात की वफादारी में, अनीसे बेकसा की वफादारी में। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज करना चाहता हूं, यहां तक एक वक्त ऐसा आया, एक दौर ऐसा आया कि जनाब जैद के वालिदैन को यह मालूम हो गया कि मेरा बेटा रसूल गिरामी वकार के पास है। वो अपने वतन से आए, सरवर कायनात की बारगाह में हाजिर हुए, اور کہا کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ شریف ابن شریف ہیں، آپ کی شرافت کا تذکرہ ہے، آپ کی دیانت کا تذکرہ ہے، آپ کی سخاوت کا تذکرہ ہے، ہمارا بیٹا کوئی موروثی غلام نہیں ہے، ایک قبیلے نے حملہ کیا تھا، اسے گرفتار کر لیا تھا، اسے واپس کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آپ کے بیٹے ہیں، ان کو لے جا سکتے ہیں آپ، ان سے پوچھ لیجئے۔ جناب زید کے پاس جاتے ہیں، باپ جاتے ہیں، ماں جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا واپس چلو، بہت زمانہ ہوا تم نے غلامی کی زنجیریں جھیل لی، ایک زمانے تک تم نے غلامی کی زنجیریں پہن رکھی، آج ہم تمہیں آزاد کرنے آئے ہیں۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، میرے رسول نے میرے پیروں سے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، مگر میرے دل میں غلامی کی زنجیریں ڈال دی ہے، اب ان کی بارگاہ سے میں کبھی نہیں جا سکتا، بلا شبہ انہیں آزاد کر دی، انہوں نے آزاد کر دیا ہے، مگر میں ان کا آزاد کردہ ایسا خریدا ہوا ہوں کہ جو ان کے بازار میں بک گیا ہے کسی اور کے بازار میں نہیں بک سکتا ہے، آپ چلے جائیں، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ ماں باپ بھی وہیں ٹھہر گئے۔ ایک بچہ جو اپنے ماں باپ کو کی محبت کو قربان کرتا ہے نبی کی محبت پر، ایک ماں باپ کی صحبت کو قربان کرتا ہے نبی کی صحبت پر، ماں باپ کی رفاقت کو قربان کرتا ہے نبی کی رفاقت پر، وہ جناب زید ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ان کی اس قربانی کا اتنا صلہ دیا کہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے، ایک دور ایسا آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، جناب عمر عبداللہ ابن عمر کو آدھا حصہ دیتے ہیں اور جناب اسامہ کو زید کے بیٹے کو دوہرا حصہ دیتے ہیں۔ لوگوں نے، حضرت عمر نے کہا حضور میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، میرا حق زیادہ ہے، میری خدمات بھی کچھ کم نہیں ہیں، آپ مجھے نصف کیوں دے رہے ہیں؟ تو کہا دیکھو میں اپنے رشتے کو نہیں دیکھتا مگر میں نبی کے رشتے کو دیکھتا ہوں، تمہارا باپ اسامہ کے باپ سے زیادہ محبوب نہیں تھا رسول پاک کی نگاہ میں، اور اسامہ تم سے زیادہ محبوب تھے، میں نبی کے رشتے کو دیکھ رہا ہوں، تو میں اپنے رشتے کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ انہیں ہمیشہ دوہرا ہی حصہ ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک غلام کو اور غلام زادے کو اتنا بڑا مقام عطا فرما دینا کہ باضابطہ خلیفہ کا بیٹا، رسول پاک کے چہیتے خلیفہ کا بیٹا، خلیفہ دوم کا بیٹا رش کرتا ہوا نظر آئے، کاش اس کی جگہ میں ہوتا، یہ مقام رسول ہی عطا فرما سکتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے بیٹے کو قربان کیا جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی پر، اور پھر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ جناب خدیجہ جو دولتوں میں پلی تھیں، وہ جناب خدیجہ جو راحتوں میں پلی تھیں، وہ جناب خدیجہ جو نعمتوں میں پلی تھیں، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ان کے گھر میں تیل نہیں ہے کہ چراغ میں روشنی پیدا کی جا سکے، کئی کئی روز تک فاقے ہو جاتے ہیں، جناب فاطمہ بھوکی ہیں، دوسری شہزادیاں بھی اسی فاقے کے دور سے گزر رہی ہیں، یہ سب کچھ برداشت کرتی ہیں، لیکن شکوے کے بجائے ہر لمحہ پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی محبت کا احساس ہے، ان کے دین کا احساس ہے، یہاں تک کہ وہ بیمار ہوتی ہیں۔ یہ مرض وہ ہے جس میں وہ اپنے پروردگار سے ملنے والی ہیں، اپنے رب سے ملنے والی ہیں۔ جناب عتم ان کی ایک سہیلی ہیں، وہ عرب کے ماحول کو دیکھ رہی ہیں، مکے کے ماحول کو دیکھ رہی ہیں، بہت خاموشی سے حضرت خدیجہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں خدیجہ تم اپنے رب سے ملنے والی ہو، تمہاری زندگی کے آخری لمحات ہیں، ایسے میں نے سن لیا ہے اپنے کانوں سے کہ مکے کے لوگ یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ خدیجہ نے محمد عربی کا دین قبول کر لیا ہے، اس لیے ہم اسے مکے کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے، ہم ان کا جنازہ نہیں اٹھائیں گے، ہم ان کی لاش کا سے بھی انتقام لیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے خدیجہ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، میں اس لمحے کو دیکھ رہی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا جنازہ بغیر اٹھے ہوئے بغیر کاندھوں کے رہ جائے، تو میں مکے قبرستان میں دفن ہونے دیا جائے، اس لیے میری ایک بات مان لو، زندگی میں جو بھی غلطی ہوئی تم سے ہو گئی، لیکن انتقال سے پہلے مجھے گواہ بنا کر کے ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں نے رسول اللہ کا کلمہ نادانی سے پڑھ لیا تھا، تو میں گواہ بن جاؤں گی۔ اور پورا مکہ اپنی بیٹی کے جنازے کو انتہائی دھوم کے ساتھ اور انتہائی فخر کے ساتھ اٹھائے گا، اس لیے کہ تمہارے باپ کے بے پناہ احسانات ہیں مکے والوں پر، تمہارے باپ کے بے پناہ احسانات ہیں مکے کے دوسرے افراد پر، اس لیے کوئی بھی اس احسان کو فراموش نہیں کر سکتا، بس اتنا اقرار کر لو کہ میں نے نبی کا کلمہ نادانی سے پڑھ لیا تھا، مرض الوصال ہے، اپنے رب سے ملنے والی ہیں۔ ایسی حالت میں وہ اٹھ بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں عتم کیا کہہ رہی ہو، میں نے رسول کا کلمہ نادانی سے پڑھا تھا،
عقل و خرد نے ہزاروں بار میرے پائے استقامت کو سجدہ کیا ہوگا، چوما ہوگا، تب جا کے میں نے کلمہ پڑھا ہے. میں نے یہ کلمہ نادانی سے نہیں پڑھا تھا، بلکہ عقل و شعور اور فکر و نظر کی بے پناہ گہرائیوں سے میں نے پڑھا تھا اپنے رسول کا کلمہ. اور میں جانتی ہوں کہ مکے والے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، مگر سنو، اگر مکے والوں نے اپنی زمین میں مجھے دفن نہیں کیا تو زمین قرب الہی میں دفن کیا جائے گا مجھے. اگر مکے والوں نے جنازہ نہیں اٹھایا تو فرشتوں کے کاندھے میرا جنازہ اٹھائیں گے. میرا پروردگار مجھے رسوا نہیں فرمائے گا، میرا پروردگار مجھے ذلیل نہیں فرمائے گا. یہ جناب خدیجہ فرما رہی ہیں. اتم کا عالم عجیب ہو گیا ہے، وہ آئی تھی دین سے پلٹانے کے لیے مگر بے ساختہ پڑھ لیتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جناب خدیجہ انتہائی مسرت کے ساتھ انہیں سینے سے لگا لیتی ہیں. اتم تو نے میرے نبی کی غلامی قبول کر لی، اتم تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا، کیا وجہ ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ تم تو مجھے دین سے واپس کرنے کے لیے آئی تھی، اپنے روایتی دین کی طرف لے جانے کے لیے آئی تھی. تو فرمایا کہ خدیجہ، میں نے تمہارے جملوں میں حق کی جلالت دیکھی ہے، حق کی عظمت کو دیکھا ہے، حق کا چہرہ دیکھا ہے. جو دین اتنا سچا ہو کہ موت کا چہرہ بھی دین کے چہرے کو مضمحل نہ کر سکے، وہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، وہ دین غلط نہیں ہو سکتا ہے، وہ دین یقیناً سچا ہوگا. آج سے میں بھی ان کی قریض ہوں جن کی دامن غلام سے تم بابت. عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچئے، کیا یہ عظیم قربانی نہیں ہے جو جناب خدیجہ دین کے راستے میں دے رہی ہیں؟ اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر چکی ہیں، اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر چکی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آپ ذرا سوچئے، میری عظیم ماں اور بہنوں، غور کرو کہ یہ قربانیاں تاریخ کی وہ عظیم قربانیاں ہیں جو ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، ہمیشہ محفوظ رکھی جائیں گی. جناب اتم نے جب کلمہ پڑھ لیا، تب جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہا کی بارگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ کے پاس جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا، خدیجہ تمہارا حال کیسا ہے؟ جناب خدیجہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ میرا حال نہ پوچھیں، آپ میرا حال خالق احوال کے حوالے کر دیں. جتنی دیر آپ میرا حال پوچھیں گے، اتنی دیر نہ معلوم کتنے افراد کو جہنم کے دہکتے ہوئے شولوں سے کھینچ لیں گے. آپ جائیے، اپنے دین کا کام کیجئے، اپنے رسول کے، اپنے اللہ کے دیے ہوئے فریضے کو ادا کیجئے. میرا اللہ میرا بہترین رفیق ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، انتقال کے لمحات قریب آتے ہیں، اتم مسلمان ہو چکی ہیں. جناب خدیجہ انہیں بلاتی اور کہتی ہیں، اتم، میں نے پہلے بھی تم سے کئی بار کچھ کہنے کی بات سوچی تھی، لیکن میں آج تک نہیں کہہ سکی تھی، اس لیے کہ ایمان کبھی کفر کا احسان قبول نہیں کرتا. لیکن اب جبکہ تم نے سرور کائنات کا دامن تھام لیا ہے، تو اب مجھے کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ میں اپنے رفیق کے رفیق اعلیٰ سے ملنے جا رہی ہوں. یہ میرے لیے بڑا عظیم موقع ہے، مگر غم اس بات کا ہے کہ جناب فاطمہ 8 سال کی ہیں اور ان کا منہ دھلانے والا بھی کوئی نہیں ہے، چہرہ دھلانے والا بھی کوئی نہیں ہے، ان کا دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. مکے والوں کی تم دشمنی تو دیکھ رہے ہو، سوشل بائیکاٹ کیا جا چکا ہے میرا. ایسے ماحول میں کیا تم مجھے یقین دلاؤ گی کہ جب تک فاطمہ اپنے گھر کی نہ ہو جائیں، اس وقت تک تم یہ محسوس نہ ہونے دینا کہ فاطمہ بن ماں کی ہو گئی ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنی ایک ننھی سی بچی کو چھوڑ کر کے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں آخری سفر کرتی ہوئی عظیم ماں کتنی عظیم قربانی دے رہی ہیں اور کتنی عظیم مشقتوں سے گزر رہی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اپنی ماں کا کی عظیم قربانیوں کی امین ہیں، عظیم صداقتوں کی امین ہیں، عظیم تصدیق کی امین ہیں، عظیم محبتوں کی امین ہیں، اور پھر ان کی پوری زندگی بھی انتہائی قربانیوں کے ساتھ گزرتی ہے، انتہائی مشقتوں کے ساتھ گزرتی ہے، انتہائی تکلیفوں کے ساتھ گزرتی ہے. ان کی زندگی میں بھی راحت کا کوئی لمحہ نہیں آتا ہے، بلکہ ہر لمحہ تکلیف کا لمحہ ہے، ہر لمحہ غم کا لمحہ ہے، ہر لمحہ مشقت کا لمحہ ہے. عالم یہ ہے کہ محنت کرتی ہیں تو ہاتھوں میں چھالے ہیں، شانوں پر مشکیزوں کے نشانات پائے جاتے ہیں. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جاؤ اپنے والد محترم سے کہو کہ وہ تمہارے لیے کسی خادم کا انتظام کر دیں. خادم تقسیم ہو رہے ہیں، دولت تقسیم ہو رہی ہے، سرمایہ تقسیم ہو رہا ہے، آخر آپ تو ان کی بیٹی ہو، یقیناً آپ کے لیے وہ کچھ کریں گے۔ جناب فاطمہ تو زہرا نے انکار کیا، لیکن جب علی مرتضیٰ کا اصرار بڑھا تو آپ تشریف لے گئیں، دروازے پہ کھڑی ہوئیں، کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا فاطمہ کیسے آئی ہو، تو کہتی ہیں کہ علی نے بھیجا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے کوئی خادم طلب کر لوں، کوئی محنت کرنے والا محنت کش خاتون مانگ لوں، تاکہ میری مشقتوں میں میرا ساتھ دے سکیں، میرے جسم کا بوجھ اٹھا سکیں اور میرے ہاتھوں کے چھالوں کو کم کر سکیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ ابھی یہ بدر کے یتیموں کا حق باقی ہے، ابھی تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ دنیا کو دولت تقسیم ہو رہی ہے اور اپنی بیٹی کو تسبیح بتائی جا رہی ہے، اپنی بیٹی کو ذکر بتایا جا رہا ہے، اپنی بیٹی کو اللہ کی یاد بتائی جا رہی ہے۔ تم ہر غم سے بے نیاز ہو جاؤ گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس میں جواب ہے دنیا کی ان باطل قوتوں کا جو یہ کہا کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جو انقلاب برپا کیا تھا یہ دراصل بھوکے اور ننگوں کو جمع کر کے خوشحال علاقوں پہ حملہ تھا، تاکہ اس کے ذریعے سے سرمایہ اکٹھا کیا جا سکے، دولت اکٹھا کی جا سکے۔ اور یہاں یہ عالم ہے کہ سرمایہ کا کوئی تصور نہیں ہے، دولت کا کوئی تصور نہیں ہے، آرام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہوں نے اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بھری زندگی دیکھی ہے، ان کا بچپنا اس وقت گزرا ہے جب اللہ کے رسول پتھر مارے جا رہے ہیں، اس بیٹی کے جگر کا کیا عالم ہوگا جب روز اپنے باپ کو پتھر کھا کر کھاتا ہوا دیکھتی ہوگی، زخمی حالت میں دیکھتی ہوگی، جب اس کی نظر اس پہ پڑتی ہوگی کہ کافر انہیں تانا دے رہے ہیں، ظلم انتہائی انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور وہ لوگ جو دین کو قبول کرنے والے نہیں ہیں وہ پیغمبر اعظم کی صفحہ ہستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ کیا عالم ہوگا جناب فاطمہ الزہرا کا، کس قدر درد اور اضطراب کی راہوں سے گزرتی ہوگی، وہ لمحہ بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ہوگا جب کعبۃ اللہ کے دیواروں کے نیچے اللہ کے رسول سجدہ کر رہے ہیں، ابو جہل اونٹ کی اوجھڑی لا کے آپ کے جسم پہ ڈال دیتا ہے، جناب فاطمہ الزہرا دیکھتی ہیں، ہاتھ سے دھکا دیتی ہیں اور کہنا چاہتی ہیں تب بن لے ابھی جہل، ابھی جہل کے لیے تباہی ہو، کہ آپ نے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا بیٹی میں اپنی قوم کے لیے رحمت بن کے بھیجا گیا ہوں، زحمت بن کر کے نہیں، میری قوم کے لیے تباہی کی دعا نہ کرو، صرف یہ دعا کرو مجھے پہچان لے، مجھے جان لے۔ نبی کسی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں، نبی زندگی کے لیے آتا ہے، نبی حیات بخش ہوتا ہے، حیات کا نمائندہ ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم پردہ فرمانے والے ہیں، اور ایسے عالم میں جناب فاطمۃ الزہرا کو بلاتے ہیں، ان کے کان میں کچھ کہتے ہیں وہ رونے لگتی ہیں، جب دوبارہ کچھ کہتے ہیں تو مسکرانے لگتی ہیں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بعد میں پوچھا تھا بیٹی ایک راز مجھ پہ منکشف کر دو، جب میرے آقا کا وصال ہونے والا تھا تو انہوں نے تمہیں بلایا تھا، تمہارے کان میں کچھ کہا تھا تم رونے لگی تھیں، اور پھر جب دوبارہ کچھ کہا تو تم مسکرانے لگی، بات کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا جب پہلی مرتبہ انہوں نے میرے کان میں کہا تھا تو کہا بیٹی اب میں بہت دیر تک اس دنیا میں موجود رہنے والا نہیں ہوں، ظاہری حیات کے ساتھ میں اپنے رب کی رحمتوں میں جانے والا ہوں، میں نے دراصل ان کی تکلیفوں کے بارے میں کہا تھا، آپ نے بے پناہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، آپ نے بے پناہ مشقتیں برداشت کی ہیں، تو میرے والد نے کہا تھا کہ آج کے بعد تمہارے باپ پر کوئی اور تکلیف نہیں ہوگی، کوئی اور مشقت کے دور سے وہ نہیں گزریں گے، اور کوئی اور غم نہیں ہوگا، اور وہ اپنے رحمتوں سے رب کی رحمتوں سے ملنے والے ہیں۔ تو مجھے غم کے احساس کی بنیاد پہ آنسو آ گئے، میں رونے لگی، مگر جب دوبارہ کہا کہ اہل بیت میں تم سب سے پہلے ملو گے تو مجھے فراق کے لمحات مختصر نظر آئے، مجھے خوشی ہو گئی کہ یقیناً یہ جدائی بہت دنوں کی جدائی نہیں ہوگی، بلکہ بہت جلد میں اپنے والد سے، اپنے رسول سے اور اپنے محبوب حقیقی کے محبوب گرامی سے ملنے والی ہوں۔ یہ احساس تھا کہ میرے تمام غم کافور ہو گئے، میری تمام تکلیفیں دور ہو گئیں، باپ کی جدائی کا احساس ہمیشہ کے لیے مضمحل ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے مندمل ہو گیا۔ عزیزان اسلامیہ، اگر میں جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے درد کے لمحات کو سمیٹوں تو یقیناً یہ محفل آنسوؤں سے بھر جائے۔ سرکار دو عالم وصال فرماتے ہیں اور جناب فاطمہ کہتی ہیں سبت علیہ مصائب لو انھا سبت علیہ مصر نلیالیا، میرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ اتنے ٹوٹے ہیں کہ اگر رات کے روشن دن کے روشن چہرے پہ ٹوٹتے تو رات کی تاریکیوں میں تبدیل ہو جاتے۔ یہی فاطمہ الزہرا ہیں جو دن بھر مشقتیں برداشت احتجاج کرتی ہیں، تکلیفیں گوارا کرتی ہیں، وہ چاہتی تو رسول اللہ کی بیٹی ہیں، سیدہ خاتون جنت ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، واللہ اگر وہ چاہتی تو جنت کی نعمتیں زمین پہ اتر آتی ہیں، وہ چاہتی تو غلمان زمین پہ خدمت کرتے، وہ چاہتی تو حوریان بہشتی جاروب کشی کے لیے ان کے دروازے پہ موجود ہوتی، لیکن اگر یہ ساری نعمتیں ہوتی اور اس کے بعد وہ عبادت کرتی تو ہماری بیٹیاں کہتی، ہماری بہنیں کہتی، فاطمہ تو نعمتوں میں پلی تھی، اگر وہ عبادت کرتی تھی تو کیا مشکل ہے، ہمیں تو شوہر کی خدمت کرنی ہے، بچوں کی خدمت کرنی ہے اور گھر کی خدمت کرنی ہے، ہزاروں ذمہ داریاں ہیں، ہم بھلا اتنی عبادت کیسے کر سکتے ہیں یا اس طرح کی کیسے کر سکتے ہیں جیسے فاطمہ تو زہرا نے کیا تھا، اس لیے وہ چکی بھی پیستی تھی، مشقت بھی برداشت کرتی تھی، فاقہ بھی جھیلتی تھی، روزے کے ساتھ بھی رہتی تھی اور رات رات بھر عبادت کرتی تھی، کبھی کبھی عشاء کی نماز پڑھ کر کے سجدے کے لیے سجدے میں سر رکھتی اور صبح ہو جاتی اور جب صبح کا مؤذن کہتا الصلاۃ خیر من النوم تو جناب فاطمہ سجدے سے سر اٹھاتی اور کہتی اے اللہ اپنی بندی فاطمہ کو ایک رات ایسی دے دے کہ تیرا جی بھر کے سجدہ کر لے، سجدے پیشانی میں تڑپتے رہ جاتے ہیں اور رات تمام ہو جایا کرتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ ان کی بندگی کا عالم تھا، یہ ان کی طاعت کا عالم تھا اور یہ ان کی عبادت کا عالم تھا۔ یہ صرف جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ نہیں ہے، بتاؤ اس ماں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا بیٹا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ماں۔ حضرات گرامی انشاءاللہ اس موضوع کو کبھی اور مکمل کریں گے، میرا خیال وقت زیادہ ہو رہا ہے، وما علینا الا البلاغ۔